السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. شرعي نکاح جس پہ نسبت کو طے کرنا، اور اس کے بعد عقد نکاح ہے جس پہ ولی کا ہونا اور دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جہاں اولیاء کی ترتیب اور ان کی شروط کا تذکرہ کیا گیا. عقد نکاح میں جہاں شروط ہوتی ہیں، ولی کا ہونا، عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں صداق مہر بھی رکھا جاتا ہے. مہر کے بارے میں امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہر دینا یہ مرد پر واجب ہے، بلکہ علماء کا یہ کہنا ہے اگر میاں بیوی اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ مہر نہیں ہوگا تو یہ نکاح فاسد ہو جائے گا. مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفروض، ایک ہے مسکوت، ایسا مہر جو فرض کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، اور مہر کی دوسری قسم ہے مسکوت، مہر رکھا گیا لیکن بیان نہیں کیا گیا. تو پھر اس عورت کا مہر اس خاندان کی عورتوں کے مطابق مہر مثل رکھا جاتا ہے. امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق مہر رکھنا یہ نکاح کی شروط میں سے ایک شرط ہے، اور یہی بات امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار کی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ. اور دوسری جگہ بھی اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. مہر کتنا دیا جائے، لوگوں میں یہ بات بھی بڑی تشویش والی بن جاتی ہے. شریعت نے کوئی مقدار معین نہیں کی، بلکہ ہر ایک کو اختیار دیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم مہر دو، اس کی تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو. زیادہ مقدار کیا ہے؟ قرآن نے اس کی ایک وضاحت کی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم اپنی بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، یعنی اسے طلاق دینا چاہتے ہو، تو تم نے جو اس کو مہر دے رکھا ہے، خواہ وہ قنطار ہی کیوں نہ ہو، تمہیں واپس نہیں لے سکتے. قنطار 150 کلو سونا ہوتا ہے. 150 کے جی سونا اگر آپ نے دیا ہوا ہے تو آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. اور کم سے کم کتنا یہ مہر ہوگا، اس کی بھی کوئی معین مقدار نہیں ہے. حالات کے مطابق جتنی استطاعت ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. سنن ابی داود کی روایت ہے 2125، لما تزوج علی فاطمہ، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیها شیئا، اے علی فاطمہ کو کچھ دو. قال ما عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. قال این درعك الحطمیہ، یہ حطمی درع کہاں ہے آپ کی؟ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیچا اور پھر سیدہ فاطمہ کو دی. جامع ترمذی کی روایت ہے 1113، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1888، ان امرأة من بنی فزارہ، بنی فزارہ کی ایک عورت نے، تزوجت علی نعلین، جب اسے شادی کرنے والے نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، فرمایا، ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، تمہیں پسند ہے کہ ایک جوتی کے جوڑے کے بدلے وہ آپ سے نکاح کر لے؟ قالت نعم، جی ہاں. فاجازہ، تو آپ نے کہا ٹھیک. جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، 2110. لو ان رجلا اعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. اگر کوئی شخص کسی عورت کو دونوں ہاتھ بھر کے اناج اور غلے کے دے دے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے. عبد الرحمن ابن ابی کبشیہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت بیہقی کی ہے، 14150. من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل. کسی کے پاس ایک ہی درہم ہے، وہ اگر نکاح میں مہر دیتا ہے تو ایک درہم سے بھی نکاح ہو جائے گا. دارقطنی کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، والیوم 3 پیج 244. ولو قضیب من اراک. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ پیلو کے درخت کی مسواک دے دیتا ہے تو اس سے بھی نکاح ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے 3474. سنن النسائی 3347. سنن ابن ماجہ 1886. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سألت عائشہ، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہر دیتے تھے؟ قالت کان صداقه لأزواجه اثنتی عشرة اوقیة ونش. آپ 12 اوقیے اور ایک نوشہ مہر دیا کرتے. قالت اتدری من نش، پھر وہ سوال کرتی ہے، جانتی ہو یہ نوشہ کتنا ہوتا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے. قالت نصف اوقیہ، یہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے، 12 اوقیہ اور آدھا اوقیہ، ان کو اگر ملایا جائے تو یہ 500 درہم بنتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنی بیویوں کو 500 درہم کے برابر مہر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جامع الترمذی میں، 1114. سنن النسائی 3349. الا لا تغالوا صدقۃ النساء. لوگو، عورتوں کے مہر میں اتنا غلوب نہ کرو، بڑھاؤ نہیں. فانها لو كانت مکرمه في الدنيا او تقوى عند الله، اگر یہ تقوی کی بنیاد ہوتا، یہ دنیا میں عزت کا باعث ہوتا، لکان اولاکم بها نبی اللہ، تو سب سے زیادہ مہر تو اللہ کے رسول دیتے، کیونکہ اللہ نے ان پہ تو کوئی کمی نہیں کرنی تھی. ما اصدق رسول اللہ امرأة من نسائی ولا اصدقت امرأة من بناتی اکثر من ثنتی عشرة اوقیہ. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اور نہ ہی ان کی بیٹیوں کو 12 اوقیے سے زیادہ مہر ملا یا دیا. شریعت تو کس قدر خوبصورت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5149، صحیح مسلم کی روایت ہے 3472، صحیح الجامع کی روایت ہے 861. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پیش کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. صحابی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میری شادی کروا دیں. حدیث لمبی ہے. آپ نے سوال کیا، هل عندك شيء تصدقها، کوئی ہے آپ کے پاس جو تم مہر دو گے؟ فقال ما عندي الا ازاري، یہ ایک چادر ہے میرے پاس. فقال ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك، یہ چادر بھی اگر مہر میں دے دو گے تو جب اسے لینے جاؤ گے تو کیا پہن کے جاؤ گے؟ فالتمس شيئا، جاؤ کوئی چیز تلاش کرو. فقال ما اجد شيئا، مجھے کچھ نہیں ملا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، جاؤ کو لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈو. فالتمس فلم يجد شيئا، اس نے تلاش تو کیا لیکن وہ بھی نہ ملی. قال هل معك من القرآن شيء، کیا قرآن تمہارے پاس ہے؟ قال نعم لسور سماها، کہ یہ صورتیں مجھے یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا زوجتکها بما معك من القرآن، یہ صورتیں اسے سکھا دینا، میں اس کو ہی مہر بنا کے تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ کہاں 150 کے جی سونے کی بات اور کہاں قرآن کی چند صورتیں، اس سے نکاح ہو۔ سنن النسائی کی روایت ہے 3341، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خطب ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ نے جب پیغام بھیجوایا شادی کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، فقالت ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، ابو طلحہ تیرے جیسے ذہین فطین کاروباری بلا شبہ ایسے لوگوں کو رد تو کوئی نہیں کرتا، لیکن ولکنک رجل کافر وانا امرأة مسلمة، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، ولا يحل لي ان اتزوجك، میرے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے شادی کروں، ہاں ایک راستہ ہے، فان تسلم فذاك مهري، تم مسلمان ہو جاؤ میں تم سے مہر نہیں مانگوں گی، تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا، وما اسالك غيره، کچھ نہیں مانگوں گی۔ فاسلم فكان ذلك مهرها، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور سیدہ ام سلیم کا مہر اس کا اسلام ہی بنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے عزت والا مہر کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے مہر کی وجہ سے ایک بندے کے اسلام کو ثابت کر۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جو 3 غلطیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ پہلی غلطی یہ ہے، دنیا کا نشہ اتنا آ چکا ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکاح کے موقع پر لکھوا دیا جاتا ہے کہ 500,000 یہ مہر ہے، 1,000,000 یہ مہر ہے، اور پھر گن پوائنٹ پہ سائن لیے جاتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا، یہ ظلم ہے عورت پہ اور یہ جبر ہے جو شرن جائز نہیں، یہ عورت کا مال ہے، عورت دل کی خوشی سے چاہے تو سارا معاف کر دے۔ لیکن یہ رویہ کہ پہلے دنیا میں ناموری پیدا کرنے کے لیے اعلان کروا دینا اور بعد میں ملاقات کے وقت پہلی بات یہ ہو کہ لکھ کے دو کہ میں نے مہر معاف کر دیا، یہ ظلم ہے جس کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ تم رکھو ہی نہ، اتنا رکھو جتنا تم دے سکتے ہو۔ اسی طرح کی ایک دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ کر کہہ دیتے ہیں کہ مہر ہے، بس وہ ہم نے کوئی 10-20 تولے کا زیور بنایا ہے، وہی مہر لکھ دو، 700-500 روپیہ بھی لکھ دینا۔ لکھا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ مہر تو 500 ہی تھا، یہ تو ہم نے ذرا بتانے کے لیے کہا تھا کہ ہم نے اتنا زیور بنایا ہے۔ یہ ظلم ہے، اگر اناؤنس ہوا ہے تو وہ سب مہر ہے، 1 تولہ بھی اس سے واپس لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک تیسری غلطی یہ ہے، اتنے بیچارے بعض لوگ ساجے ماجے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان سے پوچھے مہر کتنا رکھا ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں، بلکہ بعض تو اس سے بھی سادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنا مرضی آپ رکھ دیں، جس کی شادی ہو مہر تو وہ دیتا ہے۔ اب مولانا تو کسی کی شادی کرنے آئے ہیں، اس کا مہر مولانا کیوں مقرر کرے؟ اور بعض اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے لڑائی شروع ہو جاتی ہے بچے بچی والوں کی، وہ کہتے ہیں اتنا مہر دو، وہ کہتے ہیں نہیں دے سکتے، 1 نہیں 10 باراتیں واپس چلی گئیں لڑائی ہو کے کہ مہر طے ہی نہیں ہو سکا۔ اس قدر مسکین لوگ جو ہیں وہ شادی کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہی ہوگا، ان کو پتہ ہی کو نہیں کہ یہ معزز رشتہ قائم کرنے لگے ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، کیا چیز کرنی ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اور بعض اس قدر ہندوانہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں جو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، اچھا جی شرعی مہر رکھ دیں۔ اب شرعی مہر کیا ہے؟ ان کے نزدیک شرعی مہر 32.5 روپے ہے۔ ہندوستان کے اندر چونکہ بے حیائی بہت تھی اور ہے، ہندوستان کے اندر وہی رواج اکثر تھے جو جاہلیت میں ماؤں بہنوں کو بیچنے کے تھے، اور ظلم کی داستانیں تھیں اور ہیں۔ سرحد پار سے جو اثرات اس ملک میں آئے، آج بھی لوگ انہی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر کتابوں کی روشنی میں اس کو کھولا جائے تو انسان اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ وہ ظالم لوگ سوا 32 روپے کیوں کہتے تھے. ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے اور ماں اسے فیڈ کرواتی ہے تو یہ اللہ عز الجلال کا ایک نظام ہے کہ ایک نہیں, اللہ عز الجلال نے کچھ 16 جگہوں سے دودھ کو جاری کیا ہوتا ہے, تو دونوں طرف سے 16 32, اور اگر وہ بیٹا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ معمولی سا ایک اور جگہ سے بھی دودھ کا اخراج ہوتا ہے. تو جس طرح وہ ظالم ہندو لوگ کہتے تھے کہ میں تمہیں اپنے یہ دودھ معاف نہیں کروں گی, مائیں کہتی تھیں, اسی کو انہوں نے کہا کہ یہی مہر ہے. اس قدر انسان غیر شرعی بات, غیر اخلاقی بات اور ایسی گفتگو جس کا کوئی ثبوت نہیں, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت صرف دودھ کی نہیں ساری زندگی خدمت ماں کی کر دے, تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. بلکہ ایک شخص جس نے کندھے پہ اٹھا کے ماں کو حج کروایا, بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اتنی سخت گرمی میں میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا کہ انسان کی جلد جھلس رہی تھی, اب بھی میں نے حق ادا نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے مختلف حدیثوں میں. پہلا جواب, ولو بزفرت من زفراتها, جو ولادت کے وقت اسے تکلیفیں اٹھانی پڑی تم ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, ولو کقلامت الظفر, جتنا زائد ناخن کاٹ کے انسان پھینک دیتا ہے اتنا بھی تو نے حق ادا نہیں کی. تو یہ کہنا کہ آپ کا حق کی ماں اتنا ہے تو ٹھیک ہے مجھ سے آپ اتنے پیسے لے لو اور میری جان چھوڑو, یہ تو ان ظالموں کی گفتگو ہے, مسلمان تو اس طرح کی سوچ ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا یہ کہنا ہے استطاعت کے مطابق اور حالات کے مطابق انسان کو مہر رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا یہ چوتھا حصہ کہ جہاں ولی کی اجازت ہے, جہاں عادل گواہ ہوں گے وہاں مہر بھی رکھا جائے گا, اور ساتھ اگر کوئی شرط ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا تو اس شرط کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور پھر پانچویں بات, نکاح یہ خطبہ پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر خطبے کے بھی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی پڑھا جو ہم خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خطبہ پڑھے بھی نکاح کیا جب اللہ کے رسول سے کہا گیا زوجنیہا, اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجئے, تو آپ نے بغیر خطبہ پڑھے فرمایا زوجنا کہا بما معک من القرآن, جو ابھی روایت آپ نے سنی, یہ قرآن کی صورتیں پڑھا دیجئے اور میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. یہاں بطور نوٹ ایک بات لکھنا بہت ضروری ہے, سعادت کو مصیبت میں یا سعادت کو بدبختی میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. سعادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ام سلیم کو کہ اس سے بڑھ کے عزت والا مہر کس کا ہو سکتا ہے. سعادت یہ ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مرد کو یہ خیال آ گیا, اس نے قرآن مجید کو مہر بنا لیا کہ اتنی صورتیں یاد کرواؤں گا یا اتنے پارے یاد کرواؤں گا, اس کو مصیبت میں تبدیل کرنا وہ کس طرح ہوگا کہ بدبختی اس قدر چھا جائے کہ وہ کہے کہ میں خود سے تمہیں معاف کرتی ہوں. اگر کسی نے کو 5 پارے کہے ہیں, 10 پارے کا وعدہ کیا ہے, 1 پارے کا وعدہ کیا ہے, اس کو معاف کرنے میں تو بڑی جلدی کہ جان چھوٹے مجھے یاد نہ کرنے پڑے. اگر اس نے کہا ہوتا میں 10 کروڑ دیتا ہوں, 5 کروڑ یا 1 کروڑ, پھر بھی کوئی معاف کرنے کے لیے جلدی کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس قرآن کی قدر نہیں ہے. اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ میرے عقد کا ایک حصہ ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تم اس طرح کی شرط طے کرتے ہو اس کو پورا کرو, جیسا کہ کل ہم نے روایت پڑھی. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ خطبہ نکاح کا اس کو مسجد میں کیا جائے. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 1072, اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1011, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلن النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو کچھ لوگوں نے کسی اور زاویے سے سمجھا۔ جب تک انسان صحابہ کرام کی زندگیاں نہیں پڑھتا، سب سے پہلے وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنائی، سب سے صحیح فہم صحابہ کی فہم ہے، کیونکہ وہ اولین مخاطب تھے شریعت کے۔ اس وقت تک دین کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے اس کا کیا معنی سمجھا؟ بعض لوگوں نے، بڑے سمجھدار، بڑے دانشور، انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد سے ہی سب کو رخصت کرو۔ انہوں نے اپنے چاہنے والے، اپنے تعلق والے، اپنے مریدین، اپنے پڑھنے والوں کو ایسی پٹی پڑھائی کہ آرڈر جاری کر دیے، کوئی کسی ہال میں نہیں جائے گا، کوئی کسی گھر سے اپنی بیٹی کو روانہ نہیں کرے گا، مسجد میں آؤ اور مسجد سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو۔ سوچنے کی بات ہے، دو زاویے اس میں اگر کچھ سوچ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر 144,000 صحابہ ہیں، کیا کسی صحابی یا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ کوئی بھی بیٹی اللہ کے رسول نے مسجد سے وہاں روانہ کی ہو؟ کیا سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے بھی کوئی دنیا کی بیٹی ہے؟ یہ جو دین کے اندر تشدد پیدا کیا جاتا ہے یا من مانی تفصیل طے کر لی جاتی ہے، اپنی خواہش اور اپنی عاطفت اور اپنی کشید کی ہوئی سوچ کو شریعت بنا لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ آج فلاں مسجد سے میری بیٹی نے روانہ ہونا ہے تو آپ آئیے گا؟ بات ہے وجعلوہ فی المساجد، نکاح مسجد میں کرو۔ اور دوسرے اس نقطے پہ بھی غور کریں، شریعت کے مسلمہ اصول یہ ہیں کہ مسجد میں عورت جا سکتی ہے، لیکن کون سی عورت؟ جو مسجد جانے کے قابل ہے۔ اب بلا شبہ جب بچی کو وہاں سے رخصت کیا جائے گا، تو آپ کون سا ایسا اصول اور ضابطہ بنائیں گے جس کی روشنی میں آپ چیک کریں کہ کون سی عورت آ سکتی ہے اور کون سی عورت نہیں آ سکتی؟ یہ سراسر شریعت کے متصادم چیز ہے، جس کو شریعت بنا کے اس طرح بے وقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا کمال کی بات ہے۔ کمال وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کہا، کمال اس کو کہتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہو چیز۔ کیا آسانیاں کر دیجی؟ آسانی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو کر کے دکھایا ہے۔ آسانی وہ نہیں جو کسی نے بیٹھے بیٹھے سوچ لیا اور اس کی سمجھ ایسی بنی، یہ آسانی کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اطاعت اور فرما برداری، یہ دین کے اندر اصل اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ وہاں ایک دوسرا مفہوم جو مسجدوں کے حوالے سے یہ بات بیان کر دی جاتی ہے، اور ساتھ لوگوں کو بھی اس بات پہ قائل کیا جاتا ہے کہ تم نہ جمعے کے دن شادی کرو۔ جمعے کے دن شادی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شادی جب ہوگی تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہ فوت ہو گیا تو عذاب نہیں ملے گا۔ کمال کی بشارت ہے۔ حدیث میں تو صرف یہ بات آتی ہے کہ من مات یوم الجمعہ او فی لیلۃ الجمعہ، جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعے کی رات کو، تو وقاہ اللہ من عذاب القبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ یہ آپ نکاح کر رہے ہیں کہ مرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کارڈ میں تو لکھا ہوتا ہے نکاح کا وقت، کہ وہاں موت کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کی عقلوں سے کھیلنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ شریعت اس قدر مبارک ہے کہ شریعت نے کہا ہے جمعے کے دن جمعے سے پہلے تم حلقے بھی نہ لگاؤ بیٹھ کے، جس طرح صحابہ کرام پڑھتے تھے، نہیں، جمعے کے دن منع کر دیا۔ شیخ ابن باز جیسے کبار علماء ہر روز فجر کی نماز درس دیتے، جمعے کے دن درس نہیں دیتے تھے، کہتے تھے شریعت نے منع کیا ہے کہ تم حلقے لگاؤ، اس لیے جمعے سے پہلے نہیں لگائیں گے، تاکہ انفرادی کاموں پہ غور کرو، غسل کرو، مسواک کرو، اچھا لباس پہنو، وقت پہ جمعے پہ آؤ، اور پھر سورۃ الکہف کی حدیث موجود ہے وہ پڑھو۔ شریعت تو اس قدر آسانی دے رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کرو گے تو تمہاری موت واقع ہوگی، تو تمہیں عذاب نہیں ملے گا۔ شریعت نے اس بات کا تو اظہار کیا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 3300 سلسلہ صحیحہ 842، خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسانی سے ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آسانی کرنی چاہیے نکاح میں، چپ کر کے بچہ اور بچی خود سے نکاح کر لیں، نہ کسی کو پتہ چلے، نہ تکلفات میں پڑے۔ یہ وہ مفاہیم ہے جو زندی قسم کے لوگ لیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود سے ہی ایسے قدم اٹھا لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تکلفات میں نہ پڑیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نکاح کو مصیبت نہ سمجھیں۔ یہ شریعت ہے، یہ پاکیزہ ایک رشتہ ہے، اس بات پہ خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے دو دو دن بین نہیں ختم ہوتے کہ شادی کرنی ہے، کیا بنے گا، کیا انڈیا پاکستان کی جنگ کرنی ہے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ سلف کے رویہ یہی ہے کہ صبح کے وقت وہ شادی کرتے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی پڑی ہے، شام کو کسی کو دفنا رہے ہوتے اور رات کو جہاد کے لیے نکل رہے ہوتے۔ وہ اس طرح کی پینز اپنے سر پہ نہیں لیا کرتے تھے۔ شادی کی بات آ جائے تو دس دس دن نمازوں کا خیال نہیں ہے، دس دس دن جو کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دینا ہے، اور اگلے دس دن جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، سیٹلڈ ہو جائیں تو تب کچھ کریں گے۔ اس وقت تک کیا آپ نے وہ گن لوڈ کر کے رکھی ہے کہ سیٹلڈ نہ ہوئے تو ہم فائر کر دیں گے؟ یہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتے تھے اس طرح کے کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، اور اس کی وضاحت کی ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم ہو، یہ ہے آسانی۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 6 پیج 145۔ یہ آسانی میں نکاح کرنے والے یہ جب فنکشن کرتے ہیں تو چار چار چھ چھ ملین کے مقروض ہو جاتے ہیں، یہ آسانی ہے؟ وہ بیچارہ اگلے 20 سال تک، لوگ تو زمینیں پلج کرتے ہیں، بس مسکین اور زیادہ ہی بیوقوف لوگ اپنے آپ کو پلج کر لیتے ہیں کہ وہ اگلے 20 سال جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، وہ بیچاری نیک عورت جس نے شادی کروائی ہوتی ہے کہ یہ چیز چاہیے، آپ کو پتہ نہیں ہے میں مقروض ہوں، تو آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ پیسے کی نمائش کرو، اور اب یہ اپنے اوپر یہ بوجھ تم رکھے ہوئے ہو کہ اگلے 20 سال تم بات کرنے سے بھی شرماؤ کہ میں کیا کروں؟ لوگوں کو کھلا کے مقروض ہونا اور پھر نمائش کرنا فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہوا، تو اللہ عز و جلال پھر مدد کیسے کریں گے؟ نکاح میں آسانی یہ ہے کہ وہ خرچ کم ہو۔ معاشرے کے اندر اگلا ایک ناسور موجود ہے جس کے مفہوم بھی دو لے لیے گئے۔ پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ شادی وہاں کریں گے جہاں سے جہیز ملے گا، جہز یجہز تجہیز، جہیز سامان کی تیاری کو کہتے ہیں، اور تجہیز و تکفین تو مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تجہیز و تکفین کا معنی یہ ہوتا ہے کفن پہنایا اور قبر تک پہنچانے کے لیے ساز و سامان کو کہتے ہیں تجہیز۔ ہندوستان میں چونکہ وراثت نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ ظالم وراثت نہیں دیتے تھے، لوگ اکٹھا کر کے آرام سے جہیز دیتے اور کہتے جان چھوڑو۔ اس قدر یہ ظلم ہے کہ کسی نیک عورت کو یا کسی نیک گھرانے کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ جہیز دے، وگرنہ شادی نہیں ہوگی۔ ایک عالمی ادارے کی سروے رپورٹ، نہ جانے ان لوگوں نے کیسے کیسے رپورٹس بنائی ہوتی ہیں، کہ 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں صرف اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی، اور 40 لاکھ جو ہے، یہ بڑے پرانے جو رپورٹ میں دے رہا ہوں، آج سے مجھے یاد آ رہا ہے کوئی 10 سال پہلے کی بات تھی، کہ 40 لاکھ تو فوت ہوگی، ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ یہ والدین کو جو ذبح کرنے کے لیے چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ظالم، یہ بہت بڑا معاشرے کا ناسور ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے واضح الفاظ بولے ہیں کہ مرد ذمہ دار ہیں، بما فضل اللہ به بعضهم علی بعض وبما انفقوا، یہ فضیلت کی نشانی ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت 1500، سوال جب کیا گیا ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، جب تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہوٹلنگ کرو، اس کو کہو اچھا وہ دال چنے کی نہیں پڑی، پکا کے ذرا کھا لو۔ وان تکسوها اذا اکتسیت، خود پہننے کو تمہارا جی چاہتا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اپنے تو آئے دن سوٹ خریدو اور اس کو کہو تمہاری خالہ نے دیا تھا، وہ کدھر پہنکا آپ نے، آپ کو کیا لگے کہاں پہنکا، آپ نے لا کے دیا۔ ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ مت مارو، ولا تقبح اس کی قباحتیں نہ بیان کرو، پہلے 500 لوگ لے کر جاتے ہو، اس کو لے کے آتے ہو، بعد میں کہتے ہو کہ نسل بہت بری ہے، پہلے سوچ لینا تھا، اتنے نان سینس تو تم نہیں تھے کہ تم اس طرح کے فیصلے کرتے، اب قباحتیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ ولا تحجر الا فی البعید، اگر اس سے کوئی ناراضگی ہوگی ہے تو اس کی تربیت گھر میں رکھ کے کرو، گھر سے دھکا نہ دو. یہاں ایک دوسرا رویہ بھی ہے جہاں شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اس طرح کے مطالبے نہ کرو، تم ذمہ دار ہو، وہاں شریعت نے اس بات کی پابندی نہیں لگائی کہ اگر کوئی ماں باپ اس کا اپنی بیٹی کو دے دے تو کہیں گے اگر کوئی چیز آ گئی ہم آگ لگا دیں گے. یہ جو افراط و تفریط ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. وجعلناکم امتا وسطا، تمہیں امت وسط بنایا ہے. سنن النسائی کی روایت ہے 3384، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4152. جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو تیار کیا، فی خمیل، ایک کمبل دیا، وقربہ پیالہ دیا، ووسادہ اور ایک تکیہ دیا، حشوہ ازخر جس میں ازخر بوٹی بھری ہوئی تھی. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ نے ابھی سنی کہ اللہ کے رسول نے خود کہا فاطمہ کو کچھ دیا، کہا نہیں، فرمایا اين درعك الحطميه، یہ حطمی درع کہاں ہے؟ سنن النسائی 3376، سنن ابی داود 2125. تو یہ تصور کہ اگر کوئی چیز آ گئی تو میں آگ لگا دوں گا، تو آپ نے آگ لگانی ہے تو کسی ایسی چیز کو لگا دو جو جائز نہیں ہے. گھر میں مورتیاں بنی ہیں ان کو آگ لگا دیں، آگ لگانی ہے تو تم نے موویاں بنائی ہیں اپنی شادی کی ان کو آگ لگا دیں. آگ لگانے کا شوق ہے نا، اگر زیادہ ہی شوق آ جائے تو چولہے بیچ دو اور ایک بھٹی بناؤ اور آگ تم لگایا کرو، وہ روٹیاں پکا دیا کرے، کیا اس میں حرج ہے؟ یا تم آپس میں طے کر لو کہ آئندہ جب بھی آگ لگانی ہو تو یہ سعادت مجھے لینے دیجیے گا، میں آ کے ماچس لے کے آگ لگا دیا کروں گا کھانا پکاتے ہوئے. یہ وہ غلط سوچے ہیں جو بھرنے والے بھرتے ہیں کہ میں آگ لگا دوں گا. والدین ساری زندگی دیتے رہتے ہیں، انہوں نے دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، آپ کو کیا مسئلہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو برائی کہتے ہیں، اچھائی کو برائی کا نام نہیں دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کو کہہ دیا اور سکھا رہے ہیں. اس لیے نکاح کے وقت ان ساری چیزوں کو باقی رکھنا یہی سنت ہے جو اللہ کے رسول نے باقی رکھی. نکاح کے وقت یہی وہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ آپ نے سنا، جس کا ہونا ضروری ہے، خطبے کے ساتھ اور بغیر خطبے کے نکاح ہو جائے گا. اللہ عز وجل سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد.